مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے راؤنڈ ٹیبل۔ آج آپ کی میزبان بہجت جلانی، میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر واسکو ولیرچ۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ اردو ویو .com پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے آڈیو اسٹریم کے ذریعے۔ آج ہمارا موضوع ہے رائزنگ کنسرنز اباؤٹ IS ریچ اینڈ کیپبلٹی چینجنگ ڈائمینشنز آف ٹیررزم، یعنی داعش کی صلاحیت اور رسائی کے بارے میں بڑھتے ہوئے خدشات اور دہشت گردی کی تبدیل ہوتی ہوئی جہتیں۔ سعودی عرب کے 3 شہروں میں 4 جولائی کو دھماکے ہوئے، اس سے 2 روز پہلے بغداد میں اس سال کے مہلک ترین کار بم دھماکے جو تقریباً روزانہ کی بنیادوں پر جاری ہیں۔ 1 جولائی کو ڈھاکہ بنگلہ دیش میں ایک بیکری میں مسلح افراد نے 22 افراد کو ہلاک کر دیا۔ اس واقعے سے کوئی ہفتہ 10 روز پہلے استنبول کے ایئرپورٹ پر 3 خود کش دھماکوں میں 41 افراد مارے گئے۔ ان میں سے کئی ایک حملوں کی ذمہ داری براہ راست داعش نے قبول کی، لیکن جن کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ سیکیورٹی کے ماہرین اور تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ان میں یہ دہشت گرد گروپ کسی نہ کسی طور پر ملوث ہے۔ یورپ میں پیرس، برسلز اور جرمنی، مشرق وسطی میں خاص طور پر عراق اور ترکی، اور افغانستان اور بنگلہ دیش میں تشدد کے ان حالیہ واقعات کو دیکھتے ہوئے دہشت گرد گروپ داعش کی بڑھتی ہوئی رسائی اور صلاحیت کے بارے میں کئی سوالات ابھرتے ہیں، اور یہی ہمارا آج کا موضوع بھی ہے کہ آج دہشت گردی جو اتنا بڑا چیلنج بن چکی ہے کہ پوری دنیا ہی میدان جنگ معلوم ہونے لگی ہے، اور اس شدت پسندی اور انتہا پسندی کی مختلف جہتیں ہیں جن کا جائزہ لینے اور ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں انتہائی ممتاز ماہرین اور تجزیہ کار، سیئٹل امریکہ سے پروفیسر آف لا ڈاکٹر طیب محمود، لندن سے سنگین شاہ کاؤنٹر انسرجنسی ریسرچ گروپ سے وابستہ ہیں، واشنگٹن سے عارف انصار پولی ٹیک کے چیف اینالسٹ ہیں، اور لندن ہی سے افغان تجزیہ کار میر وائز افغان بات کو ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لندن سے سنگین شاہ صاحب سے۔ تو یہ تعین کرنے کے لیے کہ آج دنیا جو تنازعات سے بھری نظر آتی ہے اور متعدد بار رپورٹنگ کرتے ہوئے یا بات کرتے ہوئے ہم دہشت گردی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو دہشت گردی جو ایک وسیع المعنی اصطلاح ہے جس کا اطلاق مختلف صورتوں پر ہوتا ہے اور اس کی کسی ایک تعریف پر عالم اور دانشور متفق بھی نہیں ہوتے۔ تو اس وقت ہمارے پروڈیوسر اسور صاحب بتا رہے ہیں کہ ابھی سنگین شاہ صاحب نہیں ہیں، ہم یہی سوال کرتے ہیں ڈاکٹر طیب محمود صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، دہشت گردی کی مختصر لفظوں میں ہم تعریف کیسے کریں گے، جو کہ میں کہا کہ بہت وسیع یہ موضوع ہے اور اس کا اطلاق بہت ساری مختلف صورتوں پر ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی کس طرح سے ایک جو وضاحت کی جا سکتی ہے اس بارے میں؟
جنریکلی تو ہم یہی کہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل جہاں پہ وائلنس استعمال کی جائے اپنے سیاسی مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے، تو اس کو جنرلی دہشت گردی کہا جائے گا۔ وقت کے ساتھ اور علاقوں کے ساتھ یہ اس کے معنی تبدیل ہوتے رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ بات یہیں ٹھہرتی ہے کہ جب کوئی گروہ یا کوئی انسان اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرتا ہے تو اس کے طریقے معین ہوتے ہیں آئین میں، قانون میں، سماج میں، اور وہ وہاں پہ لوگ اپنے اختلاف رائے اور اپنی نئی بات کر سکتے ہیں اور اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن جب تشدد استعمال کیا جائے اپنے سیاسی مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے تو اسے دہشت گردی کا کہا جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بجا طور پہ کہا جائے گا۔
اچھا، یہی سوال اب ہم پوچھتے ہیں اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، تاکہ پھر اسی کے بارے میں جو اس کی مختلف جہتیں ہیں ان پر بات کی جا سکے۔ سنگین شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سنگین شاہ صاحب، ہم نے پروگرام کے بارے میں تھوڑا سا کچھ وضاحت سے بات کی ہے اور وضاحت چاہی ہے کہ دہشت گردی جس کے بارے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور جس کی مختلف جہتوں کے بارے میں کچھ بحث کریں گے اپنے سننے والوں کے لیے، تو بالکل مختصر سی تعریف بتائیے گا کہ دہشت گردی کو واضح کیسے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی تو مختلف جہتیں ہیں، کہیں یہ کسی شکل میں نظر آتی ہے، کہیں کسی شکل میں نظر آتی ہے۔ تو بالکل مختصر طور پر ڈاکٹر طیب محمود صاحب بتا چکے ہیں اس بارے میں، آپ کیا کہیں گے؟ پھر انصار صاحب سے بھی ہم یہی سوال پوچھیں گے۔
جی، کہ جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ مختلف جہتوں میں نظر آتی ہے ٹیررزم, ٹیررزم ایک ہی چیز ہے, تشدد ہمیں مختلف جہتوں میں نظر آتا ہے. کہیں ہم اس کو انسرجنسی کی حالت میں دیکھتے ہیں, کہیں ہم اس کو سول وار کی حالت میں دیکھتے ہیں, کہیں یہ ریبیلین ہوتی ہے جیسے کہ ابھی ترکی میں ریبیلین ہوئی تھی آرمی کی طرف سے, کو کی کوشش کی تھی انہوں نے, اور کہیں یہ ٹیررزم کی دہشت گردی کی طرح سے نظر آتی ہے ہمیں. تو وہ کون سی تشدد طریقہ ہے جس کو ہم ٹیررزم کی طرح کے ذریعے لیبل کر سکتے ہیں, وہ ملٹنسی یا وہ تشدد جو کہ ایک انڈسکریمنیٹ طریقے سے کیا جائے, کسی خاص اس کا کوئی ایک خاص ہدف نہ ہو اور وہ جنرلی عوام کے اوپر بھی اور حکومت کے خلاف جنرلی اور انڈسکریمنیٹلی استعمال کیا جائے, اور اس کا مقصد کسی پولیٹیکل مقصد کو یا سیاسی مقصد کو حاصل کرنا ہو, اس کو تشدد, اس کو دہشت گردی کہا جاتا ہے. تو ایسا تشدد کا کام جو کہ انڈسکریمنیٹلی استعمال کیا جائے کسی سیاسی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے, اس کو عام طریقے سے دہشت گردی سمجھا جاتا ہے.
اچھا عارف انصار صاحب, آپ کا بھی یہی موضوع ہے, آپ اس سلسلے میں بے شمار تحقیق کرتے ہیں, ریسرچ کا کام ہوتا آیا ہے, کس طرح سے آپ جائیں گے دہشت گردی, کیونکہ اور آج تک اس کی کسی ایک تعریف پر کیوں نہیں متفق ہوا جا سکتا؟
دہشت, یہ انٹرسٹنگ سوال ہے, اور جب 9/11 کے بعد یہ ایک موضوع بنا امیڈیٹ فیوچر میں اس کے بعد, اور اس کے بعد یو این نے اور پھر ایک ڈیفینیشن تیار کی, اور امریکی حکومت نے بھی, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی اپنی ایک ڈیفینیشن اس کو فریم کیا, اور وہ اسی خط و خال کو فالو کرتا ہے جو سنگین شاہ اور پروفیسر طیب نے مثال کے طور پہ پیش کی ہے کہ وائلنس پولیٹیکل اینڈز کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو, سویلینس کو ٹارگٹ کرنا, ایک بڑی ایگزیکٹ ڈیفینیشن ہے. لیکن اصل میں سوال یہ ہے کہ وہ پلے آؤٹ کس طرح سے ہوئی, جو وار اگینسٹ ٹیرر تھی جو شروع ہوئی 9/11 کے بعد ہوتے ہوتے اب کہاں پہنچ گئی, اور جو ڈیفینیشن ہے ایکسٹریمزم کی اب وہ کیا بن گئی ہے, مطلب اس میں کیا تبدیلی آئی ہے, زمینی حقائق کیا کہہ رہے ہیں, اور اب اس کو کس طریقے سے ڈیفائن کیا جائے. اور اس میں ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ بہت سارے عوامل مکس ہو گئے ہیں. 9/11 کے بعد جو ایک سبق سیکھا گیا تھا کہ پراکسی وار نہیں کی جائے گی, چاہے کسی قسم کی بھی ہو, اس کے نتائج اچھے نہیں نکلتے, جو افغان جہاد کے بعد دنیا نے سبق حاصل کیا. لیکن اب ہم جو مشرق وسطی میں پہنچ گئے اور وہاں کی صورتحال دیکھتے ہیں اور جگہوں پہ بھی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی چیز واپس آ رہی ہے, اور اس سے یہ چیز سامنے ثابت ہوتی ہے کہ وائلنس جو ہے یا ایکسٹریم یا وائلنس جو ہے وہ تو ہمیشہ سے تاریخ میں حصہ رہا ہے, جنگیں ہوئی ہیں, وہ جنگیں کون لڑتا ہے, اسٹیٹ ایکٹر لڑتا ہے, نان اسٹیٹ ایکٹر لڑتا ہے, اور کس کو حق حاصل ہے وائلنس کرنے کا اور کن اینڈ کے لیے. اور اب یہ جو فینومین نان اسٹیٹ ایکٹرز کا ابھر کے آ گیا ہے, جو پوری دنیا کو اب لپیٹ میں لے لیا ہے جس نے, اور خاص طور پہ یورپ میں اب جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک ابھرتا ہوا ٹرینڈ, جس کی ایک اور الگ ڈسکشن ہے جو اب ظاہر بات آج کے پروگرام میں آگے جائیں گے کہ اس کی بیہائنڈ ریزنز کیا ہیں. لیکن آپ کے جواب میں میں یہی کہوں گا کہ ہاں, ایگزیکٹ بائی تھیوریٹیکلی بائی بک ڈیفینیشن اور ہے, جب وہ عملی طور سے پھیلتی ہے, دنیا میں پلے آؤٹ ہو رہی ہے, وہ کچھ اور چیز بن گئی ہے.
داعش کی طرف سے یورپ میں مسلسل حملوں کی ایک وجہ, جیسا کہ تجزیہ کارڈ لکھتے ہیں, جیسا کہ مختلف تجزیوں میں, مختلف جو سٹڈیز ہیں, جائزوں میں اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ حساس اور جنگی علاقوں سے اس کے قریبی ہونے کی وجہ ہے, جس میں جیسے وہ کہتے ہیں کہ عراق ہے, شام ہے, لیبیا, یمن, صومالیہ اور نائجیریا وغیرہ شامل ہیں, تو ان سے وہ ذرا نسبتاً اس کی قربت بنتی ہے. اور دوسرے یہ کہ تارکین وطن کے مسئلے کو بہتر طور پر حل نہیں کیا جاتا, اور نہ ہی پہلے تارکین وطن کو معاشرے میں مدغم کرنے کے لیے کوئی بڑی کوششیں کی گئی ہیں, تو اس لیے ان کی بے اطمینانی جو ہے وہ اس کا بڑی وجہ ہے. تو اسی تناظر میں اب یورپ کو داعش یا کسی بھی انتہا پسند گروپ کے ہدف سے بچانے کے لیے کیا اقدامات درکار ہیں, کہ کس طرح سے آپ اس کو ڈاکٹر طیب صاحب دیکھیں گے؟
یہ ہوا کیوں ہے, جو کئی وجوہات کہی جاتی ہیں یورپ میں یا دوسرے جگہوں پہ بھی, جیسے آپ نے اپنے شروعات میں کہا برسلز میں جو ہوا یا پیرس میں ہوا یا جرمنی میں ہوا, تو کئی مسائل تو ایسے ہیں جو پہلے بھی موجود تھے کہ امیگرنٹس کی انٹیگریشن سوسائٹی میں خاطر خانہ ہونا, ان کا گیٹوز میں ہونا, ان کا ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا وغیرہ وغیرہ. میں سمجھتا ہوں ایک جو نئی چیز اب یہ شامل ہوئی ہے اور یہ ہمیں داعش کی طرف لے جاتی ہے کہ داعش نے جو اپنی آئیڈیالوجی بنائی ہے اور پھیلائی ہے اور اپنے عمل سے اور اپنے لفظ سے یہ کہنے کی کہا ہے کہ کسی بھی قسم کی وائلنس جتنی بھی ان ہیومن کیوں نہ ہو وہ کسی طرح سیاسی طور پہ اور ان کے نزدیک تو شاید مذہبی طور پہ جائز ہے. آپ دیکھیے کہ انہوں نے خود کیا ہے جن علاقوں میں انہوں نے عملداری کی, کس قسم کے قتل ہوئے, کس طریقے سے قتل ہوئے, کس طرح سے لاشوں تک کی بے حرمتیاں کی گئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیا ایک ڈھنگ شامل ہوا ہے نان کنونشنل کانفلکٹ میں, یہ بڑا خطرناک ہے کہ اب یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ جی داعش نے کروایا, کیونکہ یہ کوئی ان کی کیا آرگنائزیشن ہے, ان کی کیا ٹیکٹیکل کمانڈز ہیں اس کا کچھ تو ہمیں علم نہیں ہے. زیادہ یہی پتا چلتا ہے کہ یورپ تک زیادہ ان کا پروپیگنڈا, چاہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہو یا اور طریقوں سے ہو, پہنچتا ہے. اور پھر وہاں جو کوئی ایلینیٹڈ گروپ ہوتا ہے, یا ابھی تک تو زیادہ تر انڈیویجول سامنے آئے ہیں, ابھی بھی جو جرمنی میں ہوا یہی پتا چل رہا ہے کہ بھائی اس کا ویسے بھی کوئی شاید تھوڑا دماغی طور پہ ٹھیک نہیں تھا, ایموشنل طور پہ ٹھیک نہیں تھا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو نیا طریقہ کار تشدد بھی ہمیشہ دنیا میں ہوتے رہے ہیں اور بہت بہت بری طرح کے ہوتے رہے ہیں, لیکن پچھلے کم از کم چند دہائیوں میں یہ اس قسم کی کاروائیاں دنیا نے نہیں دیکھی جو داعش نے خاص طور پہ عراق میں اور پھر شام میں شروع کی. جس ابھی دو چار دن پہلے ہی جو جس قسم کی حرکت کابل میں ہوئی کہ ایک پرامن مظاہرین پہ آپ نے حملہ کیا ہے اور وہاں 80 بندے مار دیے, قصور ان کا صرف اتنا ہے کہ ان کے مذہبی عقائد جو ہیں وہ داعش سے ایک سٹینڈرڈ ڈیویشن دور ہیں. تو اس چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے جی ہاں جو بنیادی ایشو ہیں, اقتصادی مسائل, امیگرینٹس کو انٹیگریشن کرنے کے مسائل, جو بین الاقوامی یا نیشنل اسپریشنز ہیں مڈل ایسٹ میں فلسطینیوں کی, اور اب تو جو کہ عراق اور سیریا اور یہ علاقے, یہ یاد رہے سامعین کو کہ یہ مطلب 100 سال بھی نہیں ہوئے کہ یہ میزوں پہ بیٹھ کے یورپ میں یہ لائنیں کھینچی گئی تھیں, اور وہ لائنوں نے یہی پروف کیا ہے کہ وہ سٹیبل نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی آسان حل نہیں ہے, اس میں بہت درجوں پہ, بہت سٹیجز پہ, سیاسی سے لے کے معاشی تک, تعلیمی سے لے کے سماجی تک, اور اس کے بعد کاؤنٹر ٹیررزم سے لے کے فوجی عسکری تک, یہ ہر لیول پہ کام کرنا پڑے گا اور سب کو ایک پیج پہ ہونا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے ایک طرف تو مغربی طاقتوں پہ خاص طور پہ ایک ذمہ داری بنتی ہے, اور دوسرا یہ کہ مسلم معاشروں کی اور مسلم حکومتوں کی خاص طور پہ جو اس علاقے میں ہیں, جس کو ایک طرح سے آرک آف کرائسس بھی کئی دفعہ کہا جاتا ہے کہ سمجھ لیجئے آپ مراکش سے لے کے اور انڈونیشیا کا تک کا جو علاقہ ہے, وہاں کی سیاسی, سماجی اور مذہبی لیڈرشپس کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے پہ انگلی اٹھانا یا کہنا کہ کسی اور کو حل کرنا ہے اس سے شاید فائدہ نہ ہو, تو اور نہ یہ کہنا کہ کوئی اس کا آسان حل ہے یا اس کا کوئی ایک وجہ ہے, وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمیں بہتری کی طرف نہ لے جا سکے. جیسے دوسرے مہمانوں نے بھی کہا ہے, یہ چیز اس کی کئی رخ ہیں, کئی پرتاؤ ہیں. اس وقت ہم داعش کی اب بات کر رہے ہیں, لیکن یاد رہے کہ داعش جب نہیں بھی موجود تھا 2-4 سال پہلے تو کچھ اور گروپ اور کوئی اور ناموں سے اس قسم کی حرکتیں ہوتی تھیں. یہ ہے کہ داعش نے ایک نئے لے گئے ہیں.
اچھا, یہیں سے ایک میرے ذہن میں بات آتی ہے جو ڈاکٹر طیب محمود صاحب نے بات کی ہے. مجھے یہ بتائے گا سنگین شاہ صاحب کہ جب ہم کسی جو دہشت گردی کا ایک کام ہے یا دہشت گردی کی ایک کاروائی ہے, تشدد کا کوئی واقعہ ہے, جب ہم اس کو دہشت گردی کے طور پر نہیں لیتے, کیونکہ دہشت گرد تو دہشت گرد ہے, اس کی پروفائلنگ کرنا تو درست نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کی پروفائلنگ کی جائے, کیا اس سے زیادہ مسائل پیدا نہیں ہو جاتے کہ اس کا کس فرقے سے تعلق ہے, کس حصے کیا ہے. اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی جو حملے ہوئے ہیں جرمنی میں, جرمن وزیر داخلہ نے خبردار کیا ہے کہ بلا امتیاز تمام پناہ گزینوں کو سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دینے سے گریز کیا جائے. یہ وہی بات ہے کہ جیسے ہم پروفائلنگ کر دیتے ہیں. آپ لوگ جو ان شعبوں میں کام کرتے ہیں, کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ٹیررسٹ کو, اگر ایک دہشت گرد کو صرف دہشت گرد کے طور پر لیا جائے, اس کی پروفائلنگ نہ کی جائے, تو کیا اس سے کچھ صورتحال بہتر ہوگی؟
جی میں ذرا آپ کے اگر آپ کی اجازت ہے میں ذرا آپ کے سوال کو ذرا سا اور واضح کر دوں. اس لیے آپ کے جو جرمنی کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کے بیان کے تناظر میں آپ کا سوال بیسیکلی یہ ہے کہ جب ایک ٹیررسٹ اپنی کارروائی کرتا ہے تو آبویسلی ٹیررسٹ کا ایک گروپ ہوتا ہے جس سے اس کا واسطہ ہوتا ہے, جیسے کہ آئی ایس کا واسطہ جو ہے یا تعلق جو ہے وہ مسلمانوں میں, اور پھر مسلمانوں میں سنی فرقے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے.
جی میرا سوال یہ نہیں ہے سنگین شاہ صاحب, میں تھوڑا سا اختلاف کروں گی. میرا کہنا یہی ہے کہ داعش جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, القاعدہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, اسی طرح جو گروپ اپنے آپ کو مسلمان یا کسی بھی انتہا پسند تحریک سے وابستہ ہیں, اگر ہم ان کو ان تحریکوں سے وابستگی سے الگ کر کے صرف دہشت گرد کے طور پر دیکھیں, تو کیا صورتحال بہتر نہیں ہوگی؟
بالکل بالکل. تو آپ کے سوال کا یہی مقصد ہے کہ کیا ان گروپوں کو جو بظاہر اپنے آپ کو کسی اور گروپ کے ساتھ شامل کرتے ہیں, تو کیا ان کی شمولیت کی بنا پہ کیا ہم اس سارے گروپ کو پروفائل کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ آئی ایس سنی مسلمان ہیں, تو کیا ہم جرمنی میں کیا سارے سنی مسلمانوں کو پروفائل کیا جائے؟
معاف کیجیے گا, میرا خیال ہے میں اپنا سوال سمجھا نہیں پا رہی. اس میں کسی فرقے کو ڈال, فرقے کو نکال دیجیے, کسی مسئلہ
کے سوال کا جواب جو ہے یہ آئی ایس کا یا القاعدہ کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ تقسیم پیدا کرے. اگر دیکھیں, اگر کہیں آئی ایس اور القاعدہ کی کارروائی سے جرمنی میں سارے مسلمانوں کو پروفائل کیا جاتا ہے, ان کو الگ کیا جاتا ہے, ان کو کسی خاص قسم کی الگ سیکورٹی میجرز کے اس کی کا ٹارگیٹ بنایا جاتا ہے, تو اس سے سارے مسلمان جو ہیں جرمنی میں وہ ایلینیٹڈ فیل کریں گے, وہ ایک اپنے آپ کو وکٹم تصور کریں گے. جب وہ سب کے سب اپنے آپ کو وکٹم تصور کریں گے تو ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہ لازماً تھوڑی بہت جو ہوں گی, یا ان میں سے پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ القاعدہ کو ٹارگیٹنگ کرنا اور ذرا آسان ہو جائے. تو جہاں تک القاعدہ کا یا آئی ایس کا تعلق ہے, ان کی مکمل کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ خلیج پیدا کرے ایک مسلمانوں کے بیچ میں اور جو مسلمانوں کی ہوسٹ سوسائٹیز ہیں ان کے بیچ میں. جب مسلمان اپنے آپ کو ان سے الگ تھلگ محسوس کریں گے, اور اس کو ہماری ٹیکنیکل اصطلاح میں اس ورسز دیم استعمال کی جاتی ہے, جس میں مطلب یہ ہے کہ ہم اور وہ, جب ہم اور وہ کی خلیج پیدا ہو جائے گی, تو پھر ہم مسلمان جو کہ یورپ میں یا امریکہ وغیرہ میں رہتے ہیں, تو ہم اپنے آپ کو یہ تصور کریں گے کہ ہم تو اس ملک کے لوگ نہیں ہیں, ہم اس معاشرے کے لوگ نہیں ہیں, اور ہم کچھ اور ہیں, یہ لوگ کچھ اور ہیں.
یہی میرے سوال کا, اسی سے میرا ایک اور سوال ہے جس کے لیے میں جواب چاہتی ہوں, کہ یہی بات ہے چونکہ ان گروپوں کا مقصد چونکہ یا تو سیاسی ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسا مقصد ہوتا ہے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں, اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں, ان کا مقصد معاشرے کے اندر یا ایک خاص طبقے کے اندر جو سوچ فکر ہے, میں مسلمان کا یا دوسرا نام نہیں لیتی, کسی بھی ایک فرقے کے اندر, کسی بھی ایک مذہب کے اندر تقسیم پیدا کرنا ہے, اگر ہم اس کو, اس تقسیم کی جو وجہ ہے اس کو نکال دیں, اس کو حکومتیں کچھ ایسی حکمت عملی بنائیں, تو کیا ممکن نہیں ہو سکتا کہ دہشت گرد کو صرف دہشت گرد کے طور پر ٹریٹ کیا جائے, تاکہ مسلمانوں کے اندر یا دوسرے طبقوں کے اندر یہ تقسیم آنے ہی نہ پائے؟
جی جب یہ تقسیم ختم ہو جائے گی تو پھر میں لڑوں گا کس کے خلاف؟ اگر میں کسی اور کو,
یہی تو بات ہے, لڑائی ختم ہو جائے گی نا جی,
کروں اور اس کو کوئی اور فرقہ ہی نہ تصور کروں, تو میں یہ جنگ ہی ختم ہو جاتی ہے.
Exactly. تو کیا ایسی اسٹریٹجی بنایا نہیں جا سکتی؟
ہم پھر مریض سے نہیں لڑتے بلکہ ہم مرض کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں گے. پھر ہمارا مسئلہ جو ہوگا وہ ایک ٹیررسٹ گروپ کے ساتھ ہوگا, بجائے یہ کہ سارے مسلمانوں کے ساتھ ہو. آج کل کی ساری کوشش القاعدہ اور آئی ایس کی یہی ہے کہ مسلمانوں میں وکٹم ہوڈ کی ایک سائیکی کریٹ کرے کہ ہم مظلوم ہیں, ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور ہم نے اس ظلم کا جواب دینا ہے. اور اگر اسی طرح مسلمانوں کو, اگر یہ مغرب میں پروفائلنگ شروع ہو گئی, مسلمانوں کو الگ تھلگ کر کے ان کو ایک خاص قسم کے سیکیورٹی میجرز کے لگانے شروع کر دیے, تو پھر اس سے یہ وکٹم ہو, یہ مطلب اپنے آپ کو مظلوم تصور کرنا, یہ سوچ اور گہری ہو جائے گی, اور اس سے
مزید مسائل پیدا ہوں گے.
IS اور القاعدہ کو آسانی ہو جائے گی
اپنے مقاصد کے حصول
کے بھرتی کرنے میں.
اچھا اب ہم بات کرتے ہیں انصار صاحب سے. عارف صاحب یہ بتائیے گا دہشت گردی کی جہتیں تبدیل ہو رہی ہیں, پہلے میدان جنگ میں یا کسی ایک خاص گروپ کی طرف سے انتہا پسندی کی کاروائیاں سامنے آتی تھیں, ان کے بارے میں پیش گوئی کرنا بھی کوئی زیادہ مشکل نہیں تھا, طریقہ کار بھی واضح تھے, لیکن آج جب ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو اس دور میں اس نے یہ جہتیں ہی تبدیل کر دی ہیں. اب داعش سرحدوں سے ماورا کسی بھی جگہ ایسے افراد کو اپنی جانب راغب کرنے کے اہل ہو گئی ہے جسے وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتی ہے. سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر مختلف ملکوں میں مختلف افراد کو انتہا پسندی کی طرف مائل کرنے کی جو صورتیں یہ گروپ اپناتے ہیں, اب آپ یہ بتائیے کہ اس شعبے میں جو انسداد دہشت گردی کی کوششیں کر رہے ہیں اس پر کنٹرول کرنے کے لیے وہ کیا حکمت عملی تیار کر رہے ہیں, اس کو کس طرح سے اس کا مقابلہ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ عارف انصار صاحب
کہ سوشل میڈیا کے تھرو جو داعش یا اس کے پہلے جو دوسرے ممبران تھے وہ کس طرح سے اپنا پیغام پھیلا رہے تھے, لوگوں کو کنوینس کر رہے تھے, ریکروٹ کر رہے تھے, موٹیویٹ کر رہے تھے, انسپائر کر رہے تھے, جو بھی مختلف لفظ ہیں, تو اس کے خلاف جی کس طریقے سے کاروائی کی جائے گی اور وہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. میں یہ کہوں گا کہ یہ نیا اب فینومینن تو نہیں ہے, کاؤنٹرنگ دا نیریٹو سوشل میڈیا کا جو ہے یہ بھی ایک آن گوئنگ پروسیس چل رہا ہے, اور اس میں ابھی جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ہفتے ہی 40 ملکوں کی وزیر دفاع اور خارجہ وزیروں کی کانفرنس ہوئی جس میں کیری اور ایش کرافٹ نے بھی شرکت کی, امریکہ نے مدعو کیا گلوبل کوالیشن اگینسٹ آئی ایس, تو اس میں بھی ان موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے اور اس میں ایک یہ سوشل میڈیا والا ایلیمنٹ بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ یہ کوئی نئی ہی وہ نہیں ہے, نئی ڈائمینشن نہیں ہے, اس میں آن گوئنگ ورک ہے, اور اس میں کتنی سکسیس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی یہ بھی کوشچنیبل ہے, کیونکہ وارداتیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں, رجحانات بڑھ رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ایکسٹریمزم بھی, جیسا آپ کا پہلے سوال تھا کہ لیبل چاہے جو مرضی ہم اسے دے دیں, داعش, القاعدہ, جو بھی نام ہے, لیکن ایکسٹریمزم کا فینومینن جو ہے وہ پھیل رہا ہے, اور جس نے آپ نے ذکر کیا کہ اب یورپ بھی اس کی زد میں ہے, اور یہ کلیئر نہیں ہے کہ جو امریکہ میں بھی اٹیک ہوئے اور جو یورپ میں بھی اب ہوئے ہیں کہ وہ کوئی خاص طور سے آئی ایس کے ساتھ لنک تھے, وہ آئی ایس کے مٹیریل سے موٹیویٹ ہوئے یا نہیں ہوئے, جس طرح بیچ میں ایک گفتگو بھی ہوئی کہ کیا یہ انٹیگریشن کا مسئلہ تھا یا ریفیوجیز مائگریشن کا مسئلہ ہے. لیکن ایک چیز کلیئر ہو رہی ہے کہ اگر مڈل ایسٹ اور میں جو انسٹیبلٹی ہے وہ بڑھتی جائے گی تو اس کے نتائج جو ہیں امریکہ اور یورپ پہ بھی پھیلتے جا رہے ہیں, وہ انڈورٹڈ ہے, اور اس طرح سے نہیں ہے کہ کوئی مطلب ڈائریکٹلی ہم لنک کر سکیں کہ اچھا آئی ایس نے بھیجے, ہو سکتا ہے ایسی بھی سچویشن بنے, لیکن یہ ہے کہ مواد بہت ہے انٹرنیٹ پہ, کوئی بھی کوئی کاروائی اس طرح کی ایکسٹریمسٹ کی, کس طرح سے بم بنانے کے میتھڈ اور قسم کے ہزار قسم کی چیزیں اویلیبل ہیں آن لائن, اور پھر ظاہری بات ہے ان کی اپنی پبلیکیشنز نکلتی ہیں, رسالے نکلتے ہیں, تو وہ ایک آن گوئنگ آئیڈیولوجیکل وار بھی ہے کہ وہ اپنی ایگزامپلس پیش کر رہے ہیں. مغرب اور جو دوسرے ممالک ہیں وہ اپنا کاؤنٹر نیریٹو قرآن اور حدیث کے مطابق ہی پیش کر رہے ہیں کہ جو غلط طریقے سے اسلام کو یوز کیا جا رہا ہے داعش اور ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کی طرف سے لوگوں کو ایکسپلوئٹ کرنا, دین کو یوز کر کے, اسلام کو یوز کر کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ, اور پھر لوگوں کو اپنے ہدایت کے لیے یوز کرنا ایکسٹریمسٹ کے ہاتھوں میں. لیکن پھر ہم جب ایکسٹریمسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں اب نان اسٹیٹ ایکٹرز کا فینومینن ہے, جس کے اندر تین قسم کے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو نظر آتے ہیں. ایک تو جو ہم بات کر رہے ہیں جن کی القاعدہ اور داعش قسم کے ایلیمنٹ ہیں, جو بظاہر کسی کو نہیں سنتے, کسی کی نہیں سنتے اور کسی کے انفلوئنس میں بھی نہیں ہیں. دوسرے قسم کے ایسے ایکٹرز ہیں کہ جن کی نیشنلسٹ ایسپریشن ہیں, جس میں کردوں کی اگزامپل آ جاتی ہے کہ جو مڈل ایسٹ میں کافی فعال ہیں اور سب سے زیادہ سکسیزفل ثابت ہو رہے ہیں آئی ایس کے خلاف جنگ میں, اور پھر جو ساؤتھ ایشیا کانٹیکسٹ ہے اس میں مزید اور قسم کے بھی گروپس ہیں جو کہ بظاہر اسٹیٹ انفلوئنس کے انڈر ہیں, کسی نہ کسی کی وہ سنتے ہیں. تو یہ, اور اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ القاعدہ اینڈ ایسوسیٹس جو ہیں, جو ان گروپوں کے ارد گرد ایسوسیٹس جمع ہو گئے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی لنک نہیں ہیں, جیسا جبہۃ النصرہ ٹائپ ہیں کہ جو کہ درمیان میں ہیں اور وہ ڈول قسم کا رول کر رہے ہیں. تو سوال باقی وہیں آ جاتا ہے کہ سوشل میڈیا اس کا ایک ایلیمنٹ ہے, لیکن جو ہیبیٹیٹ ہے, جو انوائرمنٹ ہے جس میں یہ ایکسٹریمزم فلرش کر رہی ہے اور پھیل رہی ہے, اور جس کا اب یورپ اور امریکہ میں اثرات آ رہے ہیں, اور خیر ایک سیاست الگ چیز ہے, یہاں پہ فیئر کا بھی ایلیمنٹ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ کتنا ان کا لنکیج ہے, کتنا یہ سوشل میڈیا سے موٹیویٹ ہو کے آ رہے ہیں, اور کتنا یہ اپنے طور سے جو لون وولف فینومینن ہے, تو یہ بھی چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں. لیکن یہ ایک ضرور نظر آ رہا ہے کہ ایک نیا رجحان ہے, یہ جو پہلی والی وار چلی ہے ایکسٹریمزم کی ذرا فرق تھی, اب یہ کسی اور طریقے سے آگے نکل رہی ہے.
اچھا میں ڈاکٹر طیب صاحب سے بات کروں گی. ڈاکٹر صاحب, جہاں داعش جہاں جہاں پر بھی قابض رہی ہے وہاں وسیع پیمانے پر انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں ہم دیکھتے آئے ہیں, اور سوشل میڈیا کے اس دور میں یہ ساری منفی اطلاعات عام معاشرے تک بھی پہنچتی رہی ہیں, پھر بھی وہ نوجوان یا افراد جو داعش کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں, ان کی حوصلہ شکنی کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ ان ساری منفی باتوں کے باوجود اس گروپ کا ساتھ کیوں دیتے ہیں؟
اس پہ میں آتا ہوں جی, مشکل سوال ہے آپ کا, لیکن میں ایک لفظ وہ پروکسی یہ پروفائل کی جو آپ نے بات کی تھی اس پہ کہنا چاہوں گا. یہ درست ہے کہ پروفائلنگ جو ہے وہ سارے مسئلے کو اور پیچیدہ کر دیتی ہے اور زیادہ راہ ہموار کرتی ہے اس قسم کی چیزوں کے. دیکھنا یہ ہے کہ ٹیررزم جو ہے یہ اس سے پہلے بھی ہوتا تھا. 100 سال کلو کلکس کلین نے امریکہ میں ٹیررزم کیا, لیکن کوئی پروفائلنگ نہیں ہوئی. اوکلاہوما بومبنگ قسم کی وارداتیں جہاں 300-400 بندہ مر گیا پہلے ہوتی رہیں, کوئی پروفائلنگ نہیں ہوئی. جرمنی میں بیڈر مینہائم گینگ 70 کی دہائی میں تقریباً 500-600 ٹیررسٹ ایکشن انہوں نے کیے, کوئی پروفائلنگ نہیں ہوئی. تو یہ ہمیں بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ کہ کئی گروپ ایسے ہیں یا کئی انسان ایسے ہیں جو زیادہ ولریبل ہوتے ہیں پروفائلنگ کے اور کئی نہیں ہوتے. تو ٹیررزم بذات خود پروفائلنگ کو جنم نہیں دیتا, بلکہ پروفائلنگ جو ہے اور معاشرے میں جو جس قسم کے تعصبات اور جس قسم کے کانفلکٹس آف انٹرسٹ چل رہے ہوں اس وجہ سے پروفائلنگ ہوتی ہے. اور یہ بالکل درست ہے کہ پروفائلنگ جب آپ کرتے ہیں تو پھر آپ راہ ہموار کر دیتے ہیں, اور یہ سوال یہ بالکل جو آپ نے سوال اٹھایا اس کی طرف جاتا ہے کہ بھائی فرسٹریشن انسانوں کی, یوتھ کی, جو خاص طور پہ امیگرنٹ کمیونٹیز میں یا جو معاشی جب حالات بدل رہے ہوں اس میں جن کو جگہ نہ ملے, یہ بھی کوئی نئی بات تو نہیں ہے, صدیوں سے چلی آ رہی ہے. فرق یہ ہے کہ پھر اس وقت دوسرے راستے اپنی آواز اٹھانے کے کم صحیح, مشکل صحیح, کٹھن صحیح, لیکن کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتے رہے ہیں. تو ایک ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ جب کیونکہ یہ مسائل جو معاشی مسائل, سماجی مسائل, زبان کے مسئلے, مذہب کے مسئلے, جس طرح معاشرے زیادہ ملٹی کلچرل ہوتے جاتے ہیں, تو ان کو کوئی جادو کی چھڑی سے تو ٹھیک نہیں کیا جائے گا, لیکن جب تک کوئی کمٹمنٹ نہ ہو کہ تمام انسان جو ہیں وہ ان کے برابر کے حقوق ہیں اور معاشروں کا یہ فرض ہے اور سیاسی نظاموں کا یہ فرض ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کھلی سپیس فراہم کرے جہاں پہ لوگ اپنی آواز کو, اپنے انٹرسٹ کو, اپنی خواہشات کا اظہار کر سکیں, اس حوالے سے قانون کے اندر رہتے ہوئے آرگنائز کر سکیں, اپنی آواز کو سیاسی پروسیس کا حصہ بنا سکیں. تو جب تک وہ یہ راہیں نہیں کھلیں گی, صرف یہ کہہ دینا پچھلے 20-30 سال سے جسے ہم نیو لبرلزم کہتے ہیں کہ باجی مارکیٹ سب کچھ ٹھیک کر دے گا, وہ اب 30-40 سال ہو گئے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ مارکیٹ خود سے کچھ ٹھیک نہیں کر دیتا, کئی اور مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ پھر تیسرا حصہ بات کا یہی ہے کہ ٹیررزم کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک جو ٹیررزم کے ساتھ محرکات ہیں, جو اس کو پیدا کرنے والی چیزیں ہیں, ان کو بھی ساتھ ہی ایڈریس نہیں کریں گے. اس لیے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ اس مسئلے کا کوئی ایک حل نہیں ہوگا, اس کے کئی سطحوں پہ کئی حل ہوں گے اور کئی لوگوں کی ذمہ داری بنے گی. ایک آخری بات میں ضرور کہنا چاہوں گا, کیونکہ یہاں پہ پروفائلنگ کی اب بات ہو رہی ہے داعش اور القاعدہ وغیرہ کے حوالے سے, جس سے مسلمانوں کو خاص طور پہ اب پروفائلنگ کی جاتی ہے, تو اس لحاظ سے جب ہم یہ احتجاج کرتے ہیں کہ بھئی پروفائلنگ نہیں ہونی چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی تو آتی ہے نا, مسلمانوں کی بھی تو ذمہ داری آتی ہے نا, ان کی بھی جو غیر مسلم میجورٹی معاشروں میں رہتے ہیں اور ان کی بھی جو مسلم دنیا میں رہتے ہیں, کہ وہ بھی تو آواز اٹھائیں نا, وہ بھی تو اپنے عمل سے, اپنے اپنی گفتگو سے, اپنی تحریر سے یہ بتائیں کہ کس طرح القاعدہ اور آئیسس اور وغیرہ وغیرہ جو ہیں وہ ہم نہیں ہیں, ہمارے نہیں ہیں بلکہ ہمارے دشمن ہیں. کیونکہ آپ یہ بھی تو دیکھیے نا کہ اب پیرس میں ہوا, دوسری جگہوں پہ ہوا, جو بڑی ٹریجڈی ہے, لیکن سب سے زیادہ بڑا ٹارگٹس جو ہیں, سب سے زیادہ جو جانے جا رہی ہیں, سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے داعش اور اس جیسی آؤٹ فٹس کا, وہ کس کا ہو رہا ہے؟ وہ مسلمانوں کا ہو رہا ہے, وہ مسلمان سوسائٹیز میں ہو رہا ہے, وہ کابل ہو یا پاکستان ہو یا ترکی ہو یا شام ہو. تو میں بار بار یہ اس بات پہ آتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ سب لوگ, مغربی طاقتیں بھی, مغربی معاشرے بھی, لیکن مسلمان معاشرے بھی اور مسلمان طاقتیں بھی اپنی کوئی ذمہ داری قبول کریں دونوں اس میں, کہ انہوں ان کا بھی ہاتھ رہا ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایسے حالات پیدا کرنے میں جہاں داعش قسم کی چیزیں امرج کرتی ہیں, اور ان دونوں کی سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کسی اور پہ نہ چھوڑ دیں کہ کوئی اور اس کو حل کر لے گا. یہ ایک اب ایک عالمی اور بڑا پیچیدہ مسئلہ بنا ہے اور اس کا ایک عالمی اور بڑا کمپریہنسو رسپانس کی ضرورت ہوگی.
شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس وقت ہم چھوٹا سا ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم پھر ہمارا پروگرام ابھی جاری ہے. ابھی ہمیں لندن سے ہمارے ساتھ اب ہمیں جوائن کیا ہے میرواز افغان نے بھی, اور اب ہم اگلا سوال اپنا کریں گے سنگین شاہ صاحب سے, وہ بھی لندن سے ہمارے ساتھ ہیں. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ سن رہے ہیں راؤنڈ ٹیبل, اور آج جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ موضوع بہت وسیع ہے, داعش کی صلاحیت اور رسائی کے بارے میں جو خدشات بڑھ رہے ہیں اور دہشت گردی کی جو جہتیں تبدیل ہو رہی ہیں اس کے بارے میں ہم آج بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مختلف جو صورتحال ہے اس کا جائزہ لے رہے ہیں, مختلف آراء آپ سن رہے ہیں. ہمارے بے انتہا ممتاز ماہرین اور تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہیں جو براہ راست ان چیزوں اور ان شعبوں میں کام کرتے ہیں. اب سنگین شاہ صاحب سے میرا سوال ہے, یہ کچھ دن پہلو کا ایک جائزہ ہے, ایسے بہت سارے جائزے ہم دیکھتے رہتے ہیں اور میرے سے زیادہ شاہ صاحب آپ کی نظر سے یہ جائزے گزرتے ہوں گے. 12 عرب ملکوں میں ہزاروں افراد سے ایک حالیہ سروے کیا گیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 89% افراد داعش کی مخالفت کرتے ہیں. عرب رائے عامہ کے اس جائزے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس میں وہ مسلمان بھی شامل تھے جو خود کو انتہائی مذہبی یا پھر بالکل مذہبی قرار نہیں دیتے. تو یہ قطر میں قائم عرب سینٹر فار ریسرچ اینڈ پالیسی کے اس سروے میں مردوں اور عورتوں کی تعداد بھی برابر تھی. آپ یہ بتائیے گا کہ داعش کو اس نظریات سے یا ایسے رائے عامہ کے جائزے سامنے آنے سے کتنا دھچکا لگ سکتا ہے؟ سنگین شاہ صاحب,
معافی چاہتا ہوں.
جی
جی, جہاں تک داعش کو دیکھیں, آڈینس کے جواب کے جو آڈینس ہوتے ہیں اس کے مختلف طبقے, آپ ان آڈینس کو آپ مختلف طریقوں کے ساتھ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. جو کہ داعش کے نظریے کے ساتھ وہ مانتے ہیں, وہ کسی کو یہ نہیں کریں گے کہ ہاں بھائی ہم داعش کے نظریے کو مانتے ہیں اور داعش جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. وہ کوئی بھی ان سے کوئی پوچھے گا, وہ اپنے نظریات کو اگر ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں وہ اپنے نظریات کو چھپائے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر وہ کھل کر داعش کے نظریے کے ساتھ اتفاق کرے گا تو پھر اس کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو سزا بھی مل سکتی ہے. اس حد تک کہ آج کل پاکستان میں اگر کوئی دیوار کے اوپر ویلکم آئی ایس یا ویلکم داعش لکھتا ہے تو اس کو حراست میں لے لیا جاتا ہے اور اس کو جب تک انٹروگیٹ کیا جاتا ہے اور جیل میں سینڈ کیا جاتا ہے. جاتا ہے. تو بہت حد تک اگر آپ کہیں تو ڈائریکٹلی کوئی کھل کر یہ نہیں کہے کیا وہ داعش کی حمایت کرتا ہے یا نہیں کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی داعش کی جو کھل کر حمایت کر رہا ہے تو پھر وہ داعش کے ساتھ جا کے بیٹھ بھی جاتا ہے اور ان کی صفوں میں شامل بھی ہو جاتا ہے. تو وہ لوگ جو کہ داعش کے ساتھ شامل ہیں وہ انہوں نے اپنی خواہش کو اپنی چوائس کو ظاہر کر دی, اور جو ان کے ساتھ نہیں شامل وہ اکثر یہاں پہ بیٹھے ہیں. جو یہاں سے پھر ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں وہ کسی کو کھل کے یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں ہم ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں. تو جہاں تک بات رہ گئی ان لوگوں کی جو کہ مغرب میں رہتے ہیں, اچھی معاشی طور پر ان کی زندگیاں بہتر ہیں, اگر ہم یہ تصور کریں کہ لوگ غربت کی وجہ سے یا معاشی ناانصافی کی وجہ سے داعش جیسے طبقات کے ساتھ شامل ہوتے ہیں, تو پھر وہ لوگ جو کہ مغرب میں رہتے ہیں جن کو معاشی طور کے اوپر ان کے حالات بہتر ہیں, ان کو کسی قسم کی حکومت کی طرف سے عام طور پہ کسی قسم کی جبر کا سامنا نہیں ہے, وہ لوگ کیوں اپنی اچھی نوکریوں کو اور اپنی اچھی معاشی حالات کو چھوڑ کر داعش کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. تو یہ ایک اس کا جو ایک تانا ہے یا اس کا ایک لنک جو ہے وہ گلوبل وکٹم ہوڈ کے ساتھ بنتا ہے. کیونکہ اگر آج کل ہم دیکھیں فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ آؤٹ سٹینڈنگ ہے, اور انتہائی ظلم جو کہ فلسطینیوں کے اوپر ڈائے جا رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے, ان کی طرف انٹرنیشنل لیول کے اوپر کوئی بھی جاننے والا ہے, کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر ان کی کوئی چھوٹے طریقے سے بھی امداد کرتا ہے تو اس کو لوگ جو ہیں ٹیررسٹ کہتے ہیں, یا پھر ان کی امداد کے ہر راستے بند کر دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو کہ ایک مسلمانوں کے اندر یہ نظریہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ ہر جگہ مغرب کی جارحیت کا سامنا کر رہے ہیں, چاہے وہ عراق میں ہو یا افغانستان میں ہو یا پھر وہ چچنیا فلسطین اور کشمیر وغیرہ میں ہو. تو اس انٹرنیشنل وکٹم ہوڈ کی وجہ کی سوچ سے, اور اس کو پھر یہ ایک سماجی مسئلہ جو ہے, یہ ایک سوشل مسئلہ جو ہے جس کو آپ گلوبل وکٹم ہوڈ کہنے, اس کو پھر آپ لوگوں کے انڈیویجول سائیکولوجیکل مسائل کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیویجولی کسی کی کیا سوچ ہے, کیا وہ کتنا ولریبل ہے, وہ کتنا پرون ہے اس قسم کی وکٹم ہوڈ کی پروپیگنڈا سے اور اس قسم کی سوچ سے متاثر ہونے کے لیے. تو پھر یہ اس جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سماجی مسئلہ جو ہے وہ انٹریکٹ کرتا ہے ایک انڈیویجول سرکمسٹانسز کے ساتھ, اور اس کے بعد پھر آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیوں کوئی شخص کہاں پہ جا کر ان کی پروپیگنڈا کا وکٹم بنتا ہے, یا جا کے ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے, یا پھر ایک لون وولف اٹیک کرتا ہے. تو آپ کی اس ڈسکشن میں اگر میں ایک سوال اپنی طرف سے بڑھاؤں, کیونکہ یہ ڈسکشن اکیڈیمک ڈسکشن ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس نظریے کو بھی دیکھیں کہ ٹیررزم کی اسلام میں کس حد تک اجازت ہے, کس حد تک اسلام ٹیررزم کو الاؤ کرتا ہے, یا اسلام میں ٹیررزم کی کرنے کی کوئی ایسی پریسیڈنس موجود ہے جس میں ٹیررزم کو اجازت ہو. تو یہ بھی بہت
جی آپ بالکل بہت اچھا, اس کے اوپر بھی ہم مکمل ایک پوری ڈسکشن کر سکتے ہیں. جب ہم اکیڈیمک ڈسکشنز کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایسے مسئلوں کے لیے اگر ہم کسی اور طرح حل نہیں کر سکتے تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک کافی کوئی ایک قدم بھی کسی بھی طرف اٹھا ہوا جو ہے کہیں نہ کہیں فرق ضرور ڈال ڈالتا ہے. بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. ہم ایک جلدی سے بات کرتے ہیں کیونکہ افغانستان اور جنوبی ایشیا میں بھی اب ہم نے داعش کی موجودگی کے بارے میں بات کرنی ہے. افغانستان میں ہفتے کے روز انتہائی مہلک حملے میں 80 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے. داعش نے ذمہ داری قبول کر لی. اس سے پہلے بنگلہ دیش کی ایک بیکری میں خون ریز حملے کی ذمہ داری بھی داعش نے قبول کی تھی. تو عارف انصار صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عارف صاحب اچھا عارف صاحب اگر آپ مجھے سن رہے ہو تو یہ بتائیے گا کہ جنوبی ایشیائی ملکوں میں حکام داعش کی موجودگی سے انکار کرتے آئے ہیں, اب اس شدت کی انتہا پسندی اور خون ریزی کو دیکھتے ہوئے داعش کو جنوبی ایشیائی ملکوں کے لیے کتنا بڑا خطرہ قرار دیا جا سکتا ہے؟
جی اس میں مختلف رائے ہیں. جیسا آپ کو پتا ہے کہ افغانستان میں تو یہ مسلسل ایک چل رہی ہے بحث کہ وہاں پہ ایلیمنٹس ہیں وہ کون سے ہیں, ان کی کمپوزیشن کیا ہے, اور میرا خیال ہے ایک جنرل کنسنسس یہ ہے کہ افغانستان میں داعش جو ہے وہ ڈسگرنٹلڈ طالبان ایلیمنٹس ہیں جو جن کو کسی نہ کسی طرح سے مین گروپ میں شاید جگہ نہیں ملی یا اختلاف پیدا ہوا تو وہ زیادہ داعش کی طرف جا رہے ہیں. جہاں تک دوسرے عوامل ہیں, جہاں تک پاکستان کا ہے, وہاں پہ مکسڈ بیانات چلتے رہتے ہیں. آفیشل کی طرف سے کچھ کہتے ہیں کہ بہت خطرہ ہے, دوسری طرف ایسے بھی بیان آتے ہیں کہ ان کا کوئی وہاں پہ بیس نہیں ہے, ان کا کلاکما کر دیا گیا, انہیں وہاں پینیٹریشن کرنے کی سپیس نہیں دی جا رہی. پھر ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا اور ہندوستان میں بھی باتیں چلتی رہتی ہیں کہ داعش کے حد تک خطرہ ہے یا نہیں ہے, لیکن میں کہوں گا کہ آن گوئنگ تھریٹ ہے. ہر ملک میں اس کی جو ڈائمنشن ہے وہ فرق طریقے سے ہے, لیکن یہ ہے کہ جیسے ہم نے مشرق وسطی میں دیکھا ہے تو اس ریجن میں بھی وہ عوامل موجود ہیں کہ جو داعش ایکسپلوئٹ کر سکتا ہے مستقبل میں, اور اس میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ وہ سپیس نہ ملے ان کو داعش کو, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ عوامل جو القاعدہ یا طالبان یا جو جس کو یوز کرتے ہوئے جو پلیٹ فارم یوز کرتے ہوئے وہ جنگ لڑ رہے ہیں وہ کہیں داعش ایکسپلوئٹ نہ کرے یا قبضہ کرنے کی کوشش نہ کر لے, کیونکہ داعش جو ہے جو مشرق وسطی میں بھی کر رہا ہے کہ وہ جو کچھ جینوئن پلیٹ فارمز بھی تھے, جینوئن سے میری مراد یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ عرب اسرائیلی کانفلکٹ ایک فلسطینیوں کا مسئلہ ہے, اگر اس میں بھی داعش آ جاتا ہے تو وہ اس کاز کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے, کیونکہ وہ ایک کسی حد تک کریڈیبل اور وہاں مسلمانوں کی جو اس بارے میں پوزیشن ہے اس کی انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے, لیکن اگر آپ اس کے کو بھی بالکل ایکسٹریمزم کے ساتھ لنک کر دیں تو اس کاز کو بہت نقصان پہنچے گا, اور اسی طرح اس تھیٹر میں بھی ساؤتھ ایشیا میں بھی اس طرح داعش جو ہے وہ کوشش کرے گا ایکسپلائٹ کرنے کی, اب وہ کس طریقے سے کرتا ہے, کس گروپس کو یوز کرتا ہے, وہ ویکیوم کس طرح سے یوز کرتا ہے, وہ ایک الگ کہانی پھر.
اچھا شکریہ. اب ہمیں لندن سے ہمارے ساتھ میر وائز افغان نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے پہلے بات کرتے ہیں, پھر ہم بات کریں گے دوبارہ سنگین شاہ صاحب سے اور ڈاکٹر طیب محمود صاحب سے. مجھے یہ بتائیے گا میر وائز افغان صاحب کہ افغانستان میں داعش کی موجودگی کی خبریں تو بڑے عرصے سے گردش کرتی آئیں, تو لیکن اب افغانستان میں داعش کو مضبوط ہونے کا موقع ملنے کے لیے مختلف اطلاعات ہیں جو مختلف انٹیلیجنس سروسز کی طرف سے اور انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے بھی سامنے آ رہی ہیں. آپ بظاہر آپ ہمیشہ اس کے لیے خاص طور پر اس شعبے میں کام کرتے آئے ہیں, آپ کہاں تک اس کی موجودگی کی کس حد تک کریں گے توثیق کہ کتنی رسائی ہے اور کتنی پہنچ ہے وہاں پر داعش کی؟
دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ داعش یا جو ٹیررزم ایک سوچ اختیار کر چکے ہیں افغانستان اور خطے میں بلکہ دنیا میں, ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے افغانستان میں داعش اس حد تک وہ داعش کی حضور نہیں جس حد تک داعش کا پروپیگنڈا ہو رہی ہے. اس کا ایک علت ہے, جب داعش افغانستان میں آ رہا تھا تو اس وقت اطلاعات کچھ یوں تھے کہ کچھ کنٹریز داعش نے اپنے لوگ جا بجا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اسی ناطے افغانستان میں بھی یہی بات سامنے آیا, اور آج بھی داعش کی موجودگی کا پروپیگنڈا داعش کی ہونی سے زیادہ ہو رہی ہے. اس میں دو علتیں موجود ہیں, ایک تو یہ وہی لوگ جو داعش کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ان لوگوں کا مقصد اس میں یوں ہوتا ہے کہ وہ داعش کو پروموٹ کر لے, اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جانے کی کوشش کر لے, ایک تو یہی فریق موجود ہے. دوسری فریق جو کہ افغانستان گورنمنٹ ہے, وہ لوگ بھی داعش کو پروموٹ کرنے کی دانستہ طور پہ کوشش کر رہا ہے. وہ یوں ہے کہ وہ دنیا سے مدد جمع کرنے کی خاطر یہ پروپیگنڈے کو کچھ زیادہ ہوا دے رہا ہے. اگر گراؤنڈ میں ہم لوگ دیکھ لیں داعش وہاں پہ داعش کی موجودگی کچھ وہی انداز میں نہیں ہے جس طرح طالبان کی تھی یا جس طرح باقی ٹیررسٹ گروپس کی تھی, جیسے کہ القاعدہ نے وہاں پہ پرورش کیا, داعش نہیں کر سکتا. داعش کی پرورش کرنے میں کچھ عوامل موجود ہیں جو وہ نہیں کر سکتا. طالبان ان کی مخالف ہے, ان کے ساتھ لڑ چکی ہے, آپ لوگوں کو علم ہے زابل میں فرا میں ان کی بڑی لڑائیاں ہو گئی ہے, اور زابل میں داعش کی بہت سرکردہ لوگ مر چکے ہیں اس سے پہلے. اب جو داعش ہے وہ افغانستان کی ننگرہار صوبے میں ان کی موجودگی کا ثبوت مل چکا ہے, انہوں نے کچھ وہاں پہ حملات کی ہوئی ہیں اور وہ یہ ثبوت سامنے آ گیا ہے, لیکن افغان گورنمنٹ تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں داعش اب پھیل رہا ہے افغانستان کے پورے صوبوں میں. اگر ہم دیکھ لیں تو افغانستان کی جو زیادہ تر کنٹرول ہے افغان گورنمنٹ کا وہ صوبوں کی شہروں تک محدود ہے یا جو ضلع ہیں ان کی شہروں تک محدود ہے, باقی جو علاقہ جات ہیں وہ طالبان کے ہاتھ میں, اور طالبان اور داعش کے درمیان بہت بری طرح لڑائی ہو چکی ہے آلریڈی. وہ طالبان
افغان جی یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ تھوڑا سا یہ ہم بات کرتے ہیں سنگین شاہ صاحب سے. یہاں پہ آسٹریلیا کی ڈیکن یونیورسٹی میں دہشت گردی کے لیے تجزیہ کار ہیں گریگ بارٹن, وہ کہتے ہیں کہ کابل میں داعش کے دو دھماکوں میں 80 جانے گئی ہیں, 200 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ابھی اس حملے کے بعد کی بات ہے, یہ بالکل تازہ ترین ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ صورتحال داعش کے بڑھتے خطرے کی طرف توجہ دلاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ طالبان بغاوت میں شامل متعدد ارکان نے بھی داعش سے اپنی وفاداری کا اظہار کیا ہے. سنگین شاہ صاحب, آپ کا یہ خصوصی شعبہ ہے, آپ فرمائیے گا کہ اس تجزیے سے آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں, کیونکہ ابھی جیسا کہ آپ نے افغان صاحب کو سنا, وہ کہتے ہیں کہ طالبان میں اور داعش میں بے انتہا لڑائی ہے. یہ پہلے یہی رپورٹیں تھیں جس سے میں نے کئی دفعہ یہ سوال بھی کیا تھا کہ کیا دو انتہا پسند تحریکوں کے درمیان اگر لڑائی ہوتی ہے تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ دہشت گردی میں کسی حد تک کمی آئے گی. اب آپ یہ بتائیے گا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ طالبان کی طرف سے بھی لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں, کس طرح اس کو دیکھیں گے؟
جہاں تک امیر افغان صاحب کا تجزیہ تھا, میں اسے اتفاق کرتا ہوں. کوئی بھی عسکری موومنٹ جو ہوتی ہے وہ پیٹرنج کے بغیر نہیں چل سکتی. پیٹرنج سے میرا مطلب ہے کسی قسم کی سرپرستی اس کو ہر وقت چاہیے ہوتی ہے. طالبان کی موومنٹ جو ہے وہ بہت بڑی موومنٹ ہے, ان کے اپنے اقتصادی وسائل ہیں, ان کے اپنے معاشی ایک اور ہسٹوریکل پریزنس ہے افغانستان میں, اور ان کے اوپر یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ ان کی پیٹرنج بھی ہوتی ہے, ان کی سرپرستی بھی ہوتی ہے. اگر جہاں تک داعش کا تعلق ہے, وہ اس کی اس قسم کی ایک جامع اور منظم سرپرستی اس خطے میں موجود نہیں ہے جیسے کہ طالبان کی ہے یا پھر افغانستان کی حکومت کی ہے. تو جہاں تک القاعدہ, اچھا معافی چاہتا ہوں, جہاں تک داعش کا تعلق ہے, وہ ان میں بنیادی طور پر وہ ایلیمنٹس شامل ہیں جو کہ پاکستان سے نکلے, پاکستان آرمی کے آپریشن کے نتیجے میں وہ پاکستان سے نکل کر افغانستان میں آئے, اور افغانستان میں آنے کے بعد وہ طالبان مین اسٹریم طالبان میں شامل نہ ہو سکے. وہ گروپ جو نکلے اور وہ انہوں نے اپنی اقتصادی وسائل کو جمع کرنے کے لیے ایک رائیول گروپ کے ساتھ شامل ہو گئے جس کا نام داعش تھا. داعش کی آپ کو اگر میں یہاں سے بتاتا ہوا چلوں, داعش کی بنیادی آئیڈیولوجی جو ہے وہ اینٹی شیعہزم کے اوپر بنیاد رکھتی ہے, اور اس کی جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے وہ ابو مصعب الزرقاوی کی کارروائیوں سے ہے, جو کہ امریکہ کو عراق کے اندر پھنسانا چاہتا تھا, اور امریکہ کو عراق کے اندر پھنسانے کے لیے اس نے شیعہ اور سنی کے درمیان جو تفاوت تھی اور جو دشمنی تھی اس کو ہوا دی, اور اس پہ انگاروں کے اوپر تیل چھڑک کے آگ لگائی, تاکہ جتنے عراق میں شیعہ اور سنی کی لڑائی زیادہ ہوگی اتنا امریکہ کو عراق کو پیسیفائی کرنے کے لیے اس میں عمل لانے میں دیر لگے گی. اور وہ یہ چاہتا تھا کہ امریکہ کو عراق میں پھنسا کر اس کو روس کی طرح دوبارہ ٹکڑے ٹکڑے کرے. اب وہی سوچ جو ہے وہ آئی ایس کی ہے, اور آئی ایس کی سوچ جو ہے وہ انتہائی حد تک اس کے اوپر فوکس کرتی ہے کہ وہ شیعہ اور سنی کے بیچ میں لڑائی بنائے. جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے, افغانستان میں اس وقت عوام میں موجود جو مین غم ہے وہ غیر ملکی فوجیوں کی موجودگی ہے افغانستان میں. وہ شیعہ اور سنی جنگ میں اتنے زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں جتنے کہ جو کہ عسکری یا جو لوگ جو کہ ملیٹنسی کی طرف جاتے ہیں, ان کا مین مسئلہ جو ہے وہ افغانستان میں موجود غیر ملکی فوجوں کو نکالنے کا ان کا انٹرسٹ زیادہ ہے. تو اس لیے آئی ایس کا جو تعلق ہے وہ ڈائریکٹلی اور ان کا جو آئیڈیولوجیکل بیس جو ہے وہ افغانستان میں بہت چھوٹا ہے. دوسری طرف جہاں تک بات جاتی ہے, آئی ایف نے اپنے لیے ایک اور خلیفہ کا انتخاب کیا, اور وہ ایک اور خلیفہ کے ساتھ اپنی بیعت رکھتے ہیں. جہاں تک طالبان کا تعلق ہے, وہ ایک ان کا اپنا امیر المومنین ہے اور ان کا اپنا ایک خلیفہ ہے. تو یہاں پہ آ کر ایک اور ان کے بیچ میں بہت بڑی لیڈرشپ گیپ آ جاتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آئیڈیولوجیکل گیپ پہلے بھی تھی. تو یہاں پہ آ کر وہ ڈائریکٹ طالبان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو چیلنج کرتے ہیں, اور ان کی آئیڈیولوجی کو بھی چیلنج کرتے ہیں. اس لیے ان کو طالبان کے ساتھ ان کا ملاپ یا کسی طریقے سے بھی طالبان کے ساتھ ان کا ملنا تقریباً ناممکنات میں ہے. اسی کے ساتھ ساتھ پھر جس وجوہات کی وجہ سے جو لوگ طالبان سے نکل جاتے ہیں یا پھر جو ملک طالبان میں شامل نہیں ہو سکتے, ان کو مجبوراً القاعدہ کی طرف آئی ایس کی طرف جانا پڑتا ہے, کیونکہ وہاں سے ان کو مادی وسائل ملتے ہیں.
اچھا ڈاکٹر طیب محمود صاحب سے میرا سوال ہے. ڈاکٹر صاحب, عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جنوبی ایشیا میں عموماً حکام داعش یا کسی بھی دوسرے انتہا پسند گروپ کی ملک میں موجودگی کے بارے میں گردش کرنے والی خبروں کو تسلیم کرنے سے ہچکچاتے ہیں. جب حقیقت سے نظر چراتے ہیں کسی بھی جگہ کے حکام, تو کیا ان انتہا پسند گروپوں کے لیے یہ صورتحال زیادہ مددگار اور حوصلہ افزا نہیں ہو جاتی؟
اب بالکل ہو جاتی ہے. دیکھیے یہ اور آج سے نہیں یہ ہو رہا, یہ بہت عرصے سے ہو رہا ہے. جب اگر اسٹیٹ کی کسی نہ کسی شکل میں سرپرستی یا پناہ نہ ملی ہوتی تو یہ نہ تو طالبان بنتی, نہ پنپتی, اور نہ آج بچ پاتی. بچے بچے کو پوری دنیا کو معلوم ہے کہ ایک کوئٹہ شورا ہے, پورے کے پورے محلے وہاں پہ یہ لیڈرشپ رہتی ہے, میٹنگس کرتی ہے, حقانی گروپ کے بارے میں پوری دنیا کو پتا ہے. تو یہ اب ایسی چیز ہے, اور ہم اس کے آگے جا سکتے ہیں کہ اور اس میں صرف پاکستان ہی نہیں اور بھی پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں کہ کن کن حکومتوں نے کن کن وقت ان کی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سرپرستی کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب تک یہ دوگلا پن اور یہ دو رخی پالیسیاں ختم نہیں ہوں گی تب تک بہت مشکل ہوگا ہمارا اپنا اپنے ملکوں کے اندر اس چیز پہ قابو پانا اور کسی قسم کی کریڈیبلٹی ہونا بین الاقوامی لیول پہ کہ ہم اس ٹیررزم کے خلاف جنگ میں جو ہیں وہ شامل ہیں. اور یہ ایک طرح سے تو میں سمجھتا ہوں اگر اتنی ٹریجک بات نہ ہوتی تو یہ ایک مذاق ہوتا کہ کس طرح کی سپورٹ پچھلے 25-30 سال سے اس قسم کے گروپس کو مختلف جگہ ملتی ہے. اور جیسے میں نے کہا اب تو زمانہ انفارمیشن کا ہے کہ سب کو پتا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ آفیشیل پالیسیاں کہیں اور ہوتی ہیں. ابھی تو کئی چیپٹر لکھے جائیں گے جب یہ پتہ چلے گا کہ داعش جہاں پیدا ہوئی وہ کیوں پیدا ہوئی اور کن کن محرکات سے پیدا ہوئی. یہ ٹھیک ہے کہ بہت سوشل میڈیا اور وغیرہ وغیرہ کی وجہ سے چیزیں ابھرتی ہیں, لیکن سٹیٹس کا ابھی تک بہت طاقت ہے. ہم زیادہ بات فیلڈ سٹیٹس کی کرتے ہیں, فیل ہوتی ہوئی بھی سٹیٹس کی بہت زیادہ پاور ہوتی ہے. مجھے علم نہیں کہ کوئی خاطر مضبوط ٹیررسٹ اس جس قسم کی ہم بات کر رہے ہیں وہ پنپا ہو بلا ہو جس کی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں مالی یا انٹیلیجنس یا ہتھیاروں یا کور کے حوالے سے مدد جو ہے کئی کوارٹرز نے نہ کی ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو جو آپ نے بڑا اچھے بات کی ہے کہ ایک تو ایک بنیادی چیز ہے کہ جس کو ایک بین الاقوامی لیول پہ, یو این کے لیول پہ اور چیزوں کے لیول کے اوپر سامنے لانا چاہیے. وہی جس طرح ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ جو آپ کے خلاف لوگ دھماکہ کریں تو ٹیررزم ہوتا ہے, اگر آپ کے حامی لوگ دھماکہ کریں تو کچھ اور کہہ دیا جاتا ہے. تو اسی طرح سے جو جس طرح ہم نے اسٹیٹس کئیوں کا بین الاقوامی بائیکاٹ ہوئے ہیں تو وہ اس کو ان اسٹیٹس کے تو ہوئے ہیں جو بین الاقوامی بڑی طاقتوں کی منظور نظر نہیں ہے, لیکن کئی اور سٹیٹس اور خاص طور پہ وہی جو آرک آف کرائسس والا خطہ ہے تقریباً مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک, وہاں بے شمار ملک ہیں اور بے شمار حکومتیں ہیں جو دوگلیاں پالیسیاں کر رہی ہیں اور ان کے اپنے معاشرے اس کا پھر شکار ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ ٹریجک بات ہے.
اچھا, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. افغان صاحب, یہ فرمائیے گا کہ افغانستان میں اب جو ساری صورتحال ہے, ہم اس کے بارے میں آپ سے بڑی تفصیلی باتیں کرتے رہے ہیں, ہمارے دوسرے پروگراموں میں بھی اس بارے میں ہم بات کرتے رہے ہیں, آج کی جو موجودہ صورت ہے افغانستان کے اندر, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ داعش کے خلاف جو بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, اتحاد کی حکومت کی مدد, اتحاد کی طاقتوں قوت کی مدد سے یا ڈرون حملوں کی مدد سے یا حکومت کی طرف سے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے یہ کافی مؤثر کاروائیاں ثابت ہوں گی یا اس طرح کا اتحاد قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو عراق اور شام میں اس انتہا پسند تقسیم کے خلاف کیا گیا ہے, تنظیم کے خلاف؟
دیکھیں, افغانستان میں جہاں تک داعش کے خلاف عملیات کرنے کی کوشش ہے تو افغان آرمی رہی ہے اور افغان آرمی ایک جہت نہیں بلکہ دو اور تین جہت میں لڑ رہی ہے. ایک طرف ایک مچار کی حصہ ہے گلبدین کی حزب اسلامی, اس کے ساتھ لڑ رہی ہے, دوسری جانب طالبان ہے جو کہ بڑی قوت بن چکی ہے, اور تیسری جانب اب یہ داعش کا جو ڈراما ہے ان کے ساتھ بھی افغان آرمی اور افغان فورسز کو لڑنا پڑ رہا ہے. لیکن اس حد تک جہاں تک داعش کا تعلق ہے, داعش کے خلاف لوگ اٹھ رہی ہیں, داعش لوگوں کے ساتھ ناجائز کر رہا ہے, داعش نے لوگوں کو بموں پہ بٹھا کر انہیں اڑایا ہوا ہے, داعش نے جنگرار میں لوگوں کی گھر جلائی ہوئی ہے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ داعش کی اب طالبان کے ساتھ تو لوگوں کا کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی جگہ میں ان کے ساتھ لوگوں کا خواہ وہ جو دلسوزی وہ موجود ہے, لیکن داعش کے ساتھ کوئی کچھ نہیں ہے, داعش لوگ نہیں چھوڑتے وہاں پہ. تو اسی طرح اگر ہم دیکھ لیں جو افغان گورنمنٹ کے ہاتھ میں وہ تو وہ کر رہا ہے, لیکن افغانستان کی گورنمنٹ جو اس حد تک داعش کی ناتی پروپیگنڈا کر رہا ہے, اس کا مقصد بھی یو ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی داعش کے خلاف افغانستان کی گورنمنٹ کا مدد کر لے, افغان فورسز کا مدد کر لے, اور افغان فورسز کو اور بھی مدد چاہیے اس ناطے میں. اگر یہ نہیں ملے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2003 اور 2002 کی بعد جب طالبان اکٹھے ہو کر اور طالبان جس طریقے سے منسجم ہو کر افغانستان میں اپنا قبضہ جمایا ہوا ہے اور شروع کی باہر ان کی کنٹرول ہے, تو اس طرح خدا نہ کرے کل داعش بھی ہو سکتا ہے یا داعش بھی آ سکتا ہے. لیکن دوسری جانب جو افغان گورنمنٹ کا الزام ہے, جو کہ اپنی الزام کی انگلی پاکستان کی طرف رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے لوگ آتے ہیں اور یہ داعش جو ہے وہاں کا پیداوار یہاں پہ ان کے کہنے کے مطابق بیچتے ہیں. البتہ جو کہ پاکستان نے ہمیشہ یہ بات کو سختی سے تردید کیا ہوا ہے, لیکن افغان گورنمنٹ یہ الزام لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر پاکستان اور خطے میں باقی موجودہ ممالک داعش کے خلاف اقدامات نہ کرے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان میں داعش کے لیے بڑھنے کی باقی ملکوں سے زیادہ گنجائش اس لیے موجود ہے کہ افغان فورسز اس اندازی کے مطابق مضبوط نہیں ہے جو افغانستان کی صحیح علاقے طالبان کی زیر کنٹرول میں, جو کسی نہ کسی بھی وقت اگر ان لوگوں کی مفادات اکٹھے ہو جائے تو یہ ایک ہو سکتے ہیں. ہاں البتہ ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ طالبان جو ایک نئے اور داعش جو وہ انٹرنیشنل سروس گروپ ہے, جہاں پہ ان کی مفادات ایک ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ لوگ اکٹھے لڑتے ہیں, اور جہاں پہ ان کی مفادات ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتے تو ظاہر ہے وہاں پہ ان کی مخالفت ہے. اگر یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے, جیسے کہ داعش نے آلریڈی کوشش کی ہے, ابھی جو طالبان کی نئی امیر المومنین کا انتخاب ہوا تو داعش نے اس کی پیروی کا اعلان کیا, انہوں نے اس بات کا خیر مقدم کیا تھا اور انہوں نے اس کے امیر المومنیت جو ہے وہ مان لیا داعش نے. تو یہ داعش کی طرف سے ایک کوشش ہے طالبان کے ساتھ اکٹھے ہونے کی. اگر طالبان بھی اسی طرح کے راستے اختیار کر لے تو یہ پھر افغانستان پاکستان پورے خطے اور پوری دنیا کے لیے بڑا مشکل ثابت ہو سکتا ہے.
اچھا اب میرا آخری سوال ہے, دو منٹ ہمارے پاس ہیں. سنگین شاہ صاحب آپ مجھے یہ فرمائیے گا, کیونکہ بنگلہ دیش میں بھی بھارت میں بھی گاہے گاہے ایسی صورتیں سامنے آئی ہیں, اس کے علاوہ انڈونیشیا کی طرف آپ چلے جائیں, اس خطے میں جنوبی ایشیائی اور جنوبی مشرقی ایشیا جو خطہ ہے اس میں بھی اگر چلے جائیں تو داعش کسی نہ کسی حوالے سے وہاں پر بھی نظر آتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ یورپ سے وہاں کے حالات مختلف ہیں, لیکن کیا پھر بھی وہاں پر وہ نوجوانوں کو اپنی طرف بھرتی کرنے اور اپنی طرف راغب کرنے کے لیے کوئی صورت تلاش کر سکتا ہے؟ کیا رجحان ہوگا وہاں پر؟ دو منٹ سنگین شاہ صاحب.
جی جی آپ کا سوال مکمل ہو چکا ہے.
جی
جی جہاں تک کسی بھی ٹیررسٹ گروپ کا تعلق ہوتا ہے وہ مقامی گریوینس سے, مقامی جو قدوتیں ہوتی ہیں یا غم و غصہ ہوتا ہے عوام میں, اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں, اور اس سے وہ ایک بلینکٹ پروپیگنڈا کرتے ہیں جس سے وہ پروپیگنڈے کا ٹارگیٹ سارا معاشرہ ہوتا ہے, اور پھر اس معاشرے میں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں سے ایسے افراد جو کہ جن کی پرسنلی وہ ونریبل ہوں یا ان کے پروپیگنڈے سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں, وہ یہ امید کرتے ہیں کہ ایسے افراد جو ہوں گے وہ اٹھیں گے اور خود اپنے طور پہ وہ کوئی اس قسم کی کارروائی کریں گے کہ جس سے ان کی آئی ایس کے اور القاعدہ وغیرہ کی مقاصد کو تقویت ملے گی. تو اس پروپیگنڈے کا ایک بڑا حصہ مسلمانوں کی یونیورسل وکٹم ہوڈ یا ان کو ایک طریقے سے ایک مظلوم فرقہ یا مظلوم عوام کی طرح پیش کرنا ہے. دوسرا پھر ان کے پروپیگنڈے کا دوسرا بنیادی حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نہ ہی کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ظلم کا مداوع کرنے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں ہے. مسلمانوں کی کوئی بھی ایسی لیڈرشپ نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کے ظلموں کا پوچھ سکے. تو اس لیے اب یہ ہر ایک شخص کے اوپر فرض ہے کہ وہ اٹھ کر جو بھی کارروائی کر سکتا ہے اپنے تئیں, وہ مسلمانوں کے ظلم کا مداوع کرنے کے لیے اپنے تئیں اپنی حکومتوں کے اوپر اور یا مغربی حکومتوں کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے کرے. تو یہ ان کے پروپیگنڈا کا بنیاد بنیادی حصہ ہے, اور اس قسم کے پروپیگنڈے سے کوئی بھی شخص متاثر ہو سکتا ہے, جو کہ ولنریبل ہو, بہت زیادہ جذباتی ہو, ایموشنلی وہ سٹیبل نہ ہو, وہ شخص جو ہے اس قسم کے پروپیگنڈے کا نشانہ بن سکتا ہے. اس سے پھر آگے ایک یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا آیا اسلام میں ٹیررزم کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہم اس سوال کے جواب میں ایک چھوٹا سا, اگر آپ کی اجازت ہو, میں چھوٹی
ہمارے پاس بالکل 15 سیکنڈ میں اگر کر سکیں.
جی بہت مختصر 15 سیکنڈ. اسلام میں ٹیررزم کی بالکل اجازت نہیں ہے, اور اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو یہ دیتا ہوں کہ جب اسلام میں یہ صاف کہا گیا ہے اور اسلام میں کلیئرلی بتا دیا گیا ہے کہ ایک گروپ جو کہ اقلیت میں ہو وہ اکثریت کے اوپر اپنی مرضی جو ہے تشدد کے ذریعے نہیں تھوپ سکتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ جب مسلمان مدینہ میں تھے,
مجھے معاف کیجیے گا شاہ صاحب, اور اقلیت سنگین شاہ صاحب, ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا,
نہیں دی کہ وہ تشدد کرا.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل اب ختم ہوتا ہے. سنگین شاہ صاحب سے ہم پھر تفصیلی بات کریں گے. پروڈیوسر اسفر امام تھے اور انجینئر بل باربر. بہجت کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے اور اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.